الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين وقال في موضع آخر ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے افسانوں میں کھو جاؤ گے اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے تیز قدموں سے چلو اور نہ کسی کا سہارا چاہو ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے میرے واجب الاحترام قابل سب احترام علماء کرام ہارون آباد ضلع بہاول نگر کے رجور نوجوانوں اور دوستوں سپاہ صحابہ کے زیر اہتمام یہ عظمت قرآن کانفرنس تاریخ ساز اہمیت کی حامل ہے اس کانفرنس کا عنوان نہایت خوبصورت اور اعلی ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کسی عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار کروں دنیا کا کوئی مسلمان قرآن کی عظمت کا انکار نہیں کر سکتا قرآن کی عظمت ایک مسلمہ حقیقت ہے، ایک مسلمہ منہاج ہے. قرآن کی عظمت ایک مسلمہ اصول ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس نے گری ہوئی انسانیت کو اوج ثریا تک پہنچایا. قرآن وہ کتاب ہے جس نے پتھر پہ سر جھکانے والوں کو عرش عظمت پہ بٹھا دیا. قرآن وہ کتاب ہے کہ جس نے مظلوم قوموں کو سکون و تمانیت کا راستہ دیا. قرآن وہ کتاب ہے کہ جس نے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی خدائی خاک میں ملائی. قرآن وہ کتاب ہے کہ جس نے شہنشاہوں کے غرور توڑ دیے. قرآن وہ کتاب ہے کہ جس نے بادشاہوں کا عجب خاک میں ملا دیا. قرآن وہ کتاب ہے کہ جس نے استکبار و انانیت کے خوگروں کو جہنم رسید کر ڈالا. قرآن وہ کتاب ہے کہ جس نے کالے گورے کی تمیز مٹا ڈالی. قرآن وہ کتاب ہے کہ جس نے ظلم و جبر کے اندھیرے مٹا دیے. قرآن وہ کتاب ہے کہ جس نے تمامیت و سکون کا سورج روشن کر دیا. قرآن وہ کتاب ہے کہ جس نے انسانوں کو عروج بخشا. قرآن وہ کتاب ہے کہ جس نے بدوؤں کو بلند کر دیا. قرآن وہ کتاب ہے کہ جس نے رسول اللہ پر نازل ہو کر انسانوں کو ہدایت کی روشنی عطا فرمائی. دنیا کا کوئی انسان قرآن کی عظمت کا انکار نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے؟ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب نے 18,000 علوم دنیا کو بتائے. کتنے علوم بتائے؟ ہے توجہ میری طرف؟ آپ توجہ ہے؟ تھک تو نہیں گئے ہو؟ میں نے کہا شاید تھک گئے ہو. تھک گئے ہو یار، میرے بلانے پر بھی نہیں بول. تھک گئے ہو؟ جو تھک گئے ہیں ہاتھ کھڑا کریں. نہیں، اس کا مطلب ہے تھکے ہوئے تو ہو. پلیٹ فارم سے گاڑی نکلنے تو دیں آپ. جو آپ چاہتے ہیں وہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے؟ میں تو آپ کو دیکھ کر تقریر کرتا ہوں، کیونکہ یہ باتیں عام طور پر آدمی کہتا ہے کہ یار یہ تو فضائل کی باتیں ہیں. اس لیے آپ کا ذہن جو کچھ چاہتا ہے کہ میں بیان کروں، اس کی طرف بھی انشاءاللہ ہوں. ٹھیک ہے؟ اسی آسرے پر توجہ کرو. قرآن بڑا خوبصورت ہے، عظمت قرآن. ٹھیک ہے؟ آہستہ بولتے ہو. کہتے ہیں ٹھیک ہے. بھئی آپ کو میری عادت کا پتا ہے کہ عنوان جو آپ عنوان رکھیں گے میں تو اسی پر تقریر کروں گا. اور قرآن کی عظمت سے خوبصورت کون سا ہوں؟ لیکن آپ حاضر تو ہو؟ آپ حاضر نہیں ہیں ابھی؟ نہیں حاضر. میں جانتا ہوں میرا روز کا یہی کام ہے، آپ کو میں حاضر کرنا چاہتا ہوں. آپ حاضر ہیں؟ غیر حاضر نہ، غیر حاضر ہی لگتا ہے کہ تیری بات سمجھ میں آ رہی. قرآن بے مثال ہے. قرآن جس نبی پہ اترا وہ نبی بھی بے مثال ہے، اور جس جماعت نے سب سے پہلے پڑھا وہ جماعت بھی بے مثال ہے. قرآن بے مثال ہے. قرآن یہ عنوان علیحدہ ہے کہ قرآن اعلیٰ ہے صاحب قرآن بھی اعلیٰ ہے، قرآن اعلیٰ ہے صاحب قرآن بھی اعلیٰ، یہ عنوان میرا علیحدہ ہے. لیکن میرا آج کی تقریب کا عنوان ہے کہ قرآن بے شان ہے، قرآن 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 بے مثال ہے. قرآن جیسی کتاب دنیا میں کوئی نہیں. قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کتاب نے اپنا تعارف بھی خود کرایا، جس پر اتری اس کا تعارف بھی خود کرایا، جنہوں نے سب سے پہلے پڑھا ان کا تعارف بھی خود کرایا، اور جس نے بھیجا اس کا تعارف بھی کرایا، اور جو لایا اس کا تعارف بھی کرایا. قرآن بے مثال ہے. کہو قرآن. قرآن 18,000 علوم کا مجموعہ. کتنے علوم کا؟ 18,000 علوم کا مجموعہ قرآن. قرآن بڑا آسان ہے، قرآن بڑا مشکل ہے. یہ دونوں لفظ ٹھیک ہیں. قرآن بڑا آسان ہے، قرآن بڑا مشکل ہے، بظاہر ضد ہے. لیکن آسان کتنا ہے کہ 8 سال کے بچے کے سینے میں ہے، آسان اتنا ہے. مشکل اتنا ہے کہ امام غزالی نے کہا کہ میں بھی سمجھ نہیں سکا. قرآن بے مثال ہے میرے بھائیو. قرآن جس رسول پہ اترا اس کا تعارف بھی قرآن نے پیش کیا، اور قرآن وہ کتاب ہے کہ جس نے آغاز ہی میں دنیا کو متنوع کر دیا. قرآن وہ کتاب ہے، اس نے دنیا کو چیلنج کیا. سائنسدانوں، عربی دانوں، حکمرانوں، عرب کے ادیبوں، آؤ یہ قرآن چیلنج کرتا ہے. کیا کہتا ہے قرآن؟ قرآن کہتا ہے فاتو بسورت من مثلہ. قرآن کہتا ہے فاتو بعشر سور مثلہ. قرآن نے 3 چیلنج کیے. پہلا چیلنج کہ او دنیا کے لوگوں، اس قرآن جیسا قرآن لاؤ. نہیں لا سکتے ہو تو فاتو بعشر سور مثلہ، کہ اس قرآن جیسی 10 سورتیں لاؤ. 10 نہیں لا سکتے، فاتو بسورت من مثلہ، اس قرآن جیسی 1 سورت لاؤ. انا اتوینا کلکوثر جیسی صورت لاؤ. سارا عرب، سارے ادیب، ابھی جاننے والے لاغر ہو گئے، لاچار ہو گئے، قرآن کے 1 لفظ جیسا لفظ نہیں لاؤ. قرآن بے مثال. قرآن اور یہ جو قرآن ہے جس رسول پہ اترا وہ رسول بھی بے مثال ہے، اس کا اترنا بھی بے مثال ہے، اس کا آنا بھی بے مثال ہے، اس کا پڑھنا بھی بے مثال ہے، جو اس کو لایا اس کا لانا بھی بے مثال ہے، اس کے الفاظ بھی بے مثال ہے، اس کا معنی بھی بے مثال ہے، اس کی حفاظت بھی بے مثال ہے، اس کی صیانت بھی بے مثال ہے، اس کا دنیا میں رہنا بھی بے مثال ہے. کتابیں تو اور بھی آسمانوں سے اتری، تورات بھی اتری، انجیل بھی اتری، زبور بھی اتری، قرآن بھی اترا، لیکن دیکھو تو صحیح، جب تورات اترنے لگی تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تور پہاڑ پہ چلے جاؤ، 40 دن کا چلہ کرو، میں تمہیں وہاں تورات دوں گا. انجیل اترنے لگی، عیسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، اجازت نہیں. لیکن جب قرآن اترنے کی باری آئی تو قرآن کے لیے اپنے پیغمبر کو خدا نے پابند نہیں کیا، بلکہ میرا محمد اگر مکے میں تھا قرآن کو مکے میں بھیج دیا، میرا نبی مدینے میں تھا قرآن کو مدینے میں بھیج دیا، میرا نبی پہاڑ پہ تھا قرآن کو پہاڑ پہ بھیج دیا، میرا نبی بازار میں تھا قرآن کو بازار میں بھیج دیا، میرا پیغمبر گلی میں تھا قرآن کو گلی میں بھیج دیا، اور میرا نبی بدر میں قرآن بدر میں، میرا نبی عہد میں قرآن عہد میں، میرا نبی خیبر میں قرآن خیبر میں، میرا نبی تبوک میں قرآن تبوک میں، حتیٰ کہ میرا پیغمبر عائشہ کے بستر پہ، قرآن بھی عائشہ کے بستر پہ. قرآن بے مثال ہے. کہو قرآن. قرآن بے مثال. اتنا بے مثال کہ اس کے لفظوں کا مقابلہ کوئی نہ کرے، اس کے معنی کا مقابلہ کوئی نہ کرے، اس کی صورت کا مقابلہ کوئی نہ کرے، اس کے الفاظ کا مقابلہ کوئی نہ کرے. اور میں نہیں کہتا، خود قرآن کہتا ہے. قرآن جب تو کھولتا ہے تو آغاز میں کیا ہے؟ سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن نے کیا کہا ہے؟ الف لام میم، ذالکل کتاب لا ریب فیہ، او دنیا کے لوگوں، او دانشوروں، او مدبروں، یہ قرآن تم شروع کرنے لگے ہو تو شروع میں اس لفظ کو دیکھو، ایسی دنیا میں کوئی کتاب نہیں کہ جو آغاز ہی میں ایسی گفتگو کرے، آغاز ہی میں ایسا اعلان کرے، آغاز ہی میں ایسا چیلنج کر دے، آغاز ہی میں اپنی ثقافت بیان کرے، اپنی طاقت بیان کرے، اپنی عظمت بیان کرے، اپنی سیانت بیان کرے، اپنی حفاظت بیان کرے، کوئی دنیا میں ایسی کتاب نہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ الف لام میم ذالکل کتاب، یہ کتاب کون سی کتاب؟ جو تیرے ہاتھوں میں ہے، جس کو تو شروع کر رہا ہے، جس کو تو پڑھنا چاہتا ہے، جس کی تلاوت کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے تو باوضو ہوا ہے، جس کے لیے تو نے ہاتھ دھوئے ہیں، جس کو تو نے سامنے رکھا ہے۔ ذالکل کتاب، یہی کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ میرے بھائیو، دنیا میں کتنی کتابیں آئی ہیں، کتنے ناول پڑھتے ہو، کسی ناول کے شروع میں یہ لفظ نہیں لکھا گیا کہ اس میں شک نہیں، کسی کتاب میں نہیں لکھا گیا اس میں شک نہیں، کسی صحیفے میں نہیں لکھا گیا کہ اس میں شک نہیں، کسی کتاب کا آغاز اس لفظ سے نہیں ہوا کہ اس میں شک نہیں۔ یعنی پورا قرآن تو پڑھنے لگے ہو، سب سے پہلے یہ دیکھو کہ اس میں تو شک کوئی نہیں، کس چیز میں شک نہیں؟ اللہ کی طرف سے اترا ہے اس میں شک نہیں، محمد سے اترا ہے اس میں شک نہیں، اس کے معنی پہ شک نہیں، اس کے لفظوں پہ شک نہیں، اس کی صورت پہ شک نہیں، اس کے مفہوم پہ شک نہیں، یہ پوری دنیا کے لیے ہے اس میں شک نہیں، یہ شمس و قمر کے لیے ہے اس میں شک نہیں، یہ شمال و جنوب کے لیے ہے اس میں شک نہیں، یہ چاروں دنیا کے لیے ہے اس میں شک نہیں، یہ عالم عقبا کے لیے ہے اس میں شک نہیں، یہ عالم ملکوت کے لیے ہے اس میں شک نہیں، یہ تحت السماء کے لیے ہے اس میں شک نہیں، یہ تحت العلیا کے لیے ہے، یہ تحت عرش مولا کے لیے ہے اس میں شک نہیں، یہ ذرے ذرے کے لیے ہے اس میں شک نہیں، یہ نبیوں کے لیے ہے، آنکھوں والوں کے لیے ہے، یہ کانوں کے لیے ہے، یہ گوروں کے لیے ہے، علماء کے لیے ہے، جہلوں کے لیے ہے، دینداروں کے لیے ہے اس میں شک نہیں۔ کیا مطلب کہ اس میں شک نہیں؟ یعنی اللہ کی طرف سے آنے میں شک نہیں، محمد پہ اترنے میں شک نہیں، مانے میں شک نہیں، جبریل کے لانے میں شک نہیں، جو شک کرے گا اس کے ایمان میں شک ہے، قرآن میں شک نہیں۔ الف لام میم ذالکل کتاب، یہ کتاب جو ہر مدرسے میں ہے، ہر مسجد میں ہے، ہر الماری میں ہے، ہر بچے کے سینے میں ہے، ذالکل کتاب، یہ کتاب۔ میں نے برطانیہ میں گلاسکو میں ایک عیسائی تھا مارٹن، اس سے میری گفتگو ہوئی، اس نے کہا یہ قرآن تحریف ہوگا۔ میں نے کہا نہیں، تم غلط کہتے ہو، قرآن غیر محرف ہے، غیر مبدل ہے۔ میں نے اس کو کہا چھوڑو، تمہاری کتاب اور انجیل وہ تبدیل ہو گئی۔ اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا اسی گلاسکو کے شہر میں جتنے چرچ ہیں، ہر چرچ سے تمہاری ہر طرف کی بائبل علیحدہ ہو، میرے قرآن کی کسی لفظ میں تبدیلی نہیں۔
نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، حضرت قرآن زندہ باد، حضرت قرآن زندہ باد، علامہ ضیاء الرحمان صاحب فاروقی زندہ باد۔
میں نے کہا اس کو بھی چھوڑو گلاسکو کو، میں نے کہا ایک قرآن گلاسکو سے لے لو، ایک لندن سے لے لو، ایک ایڈنبرا سے لے لو، ایک مانچسٹر سے لے لو، اور ایک قرآن برمنگم سے لے لو، اور ایک بائبل کا نسخہ لندن سے لو، ایک گلاسکو سے لو، اسی طرح قرآن کا ایک ایک نسخہ سارے شہروں سے لو، ایک نسخہ قرآن کا، ایک نسخہ بائبل کا ہر برطانیہ کے شہر سے لو، اور امریکہ میں چلے جاؤ، امریکہ کی ہر بستی سے، امریکہ کے ہر صوبے سے، ہر شہر سے قرآن لاؤ، فلپائن سے لاؤ، فرانس سے لاؤ، پوری دنیا کے ایک ایک خطے سے قرآن جمع کرو، قرآن بھی جمع کرو، بائبل بھی جمع کرو، سارے نسخے ایک جگہ لکھو، مشرق و مغرب تک، شمال و
جنوب تک پوری دنیا کے 180 ممالک ہیں، پوری دنیا کی 4.25 ارب کی آبادی ہے، ساری آبادی میں سارے ملکوں سے تم بائبل بھی لاؤ، قرآن بھی لاؤ، قرآن کے نسخے ایک جگہ جمع رکھو، اگر ایک لفظ میں بھی تبدیلی آ گئی میں اپنے آپ کو غلط کہہ دوں گا، اور اگر کسی ملک کی بائبل دوسری بائبل سے مل جائے میں تب بھی شکست تسلیم کروں گا. میں نے اس عیسائی کو چیلنج کیا، میں نے کہا چلو اس کو بھی چھوڑو، افغانستان کے پہاڑوں پر ایک مسجد ہے، وہاں بچہ قرآن حفظ کرتا ہے، 8 سال کا قرآن کا حافظ، اسے لاؤ. امریکہ کی ایک مسجد کا بچہ قرآن کا حافظ ہے، اسے لاؤ. 8-8 سال کی عمر کے جتنے بچے قرآن کے حافظ پوری دنیا میں ہیں ان کو ایک جگہ جمع کرو، 180 ممالک میں، ہر ملک میں قرآن کا حافظ موجود ہے، بچے موجود ہیں، ان بچوں کو کھڑا کرو. وہ بچے جو ایک دوسرے کی زبان نہیں جانتے، ایک دوسرے کے رنگ سے رنگ نہیں ملتا، ایک دوسرے کے رنگ سے تہذیب نہیں ملتی، ایک دوسرے کے ملک کو نہیں جانتے، ایک دوسرے کی شکل کو نہیں دیکھا، کسی کے علاقے کو نہیں دیکھا، بچہ 8 سال کا ہو جو نہ زبان جانے، نہ کسی کا طریقہ جانے، نہ ثقافت جانے، نہ کسی کی تہذیب جانے، نہ تمدن جانے. ہائے، افغانی بچہ افغانی بولتا ہے لیکن قرآن کا وہی لفظ پڑھے گا جو عرب کا بچہ پڑھے گا، جو امریکہ کا بچہ پڑھے گا، جو جاپان کا بچہ پڑھے گا، جو روس کا بچہ پڑھے گا. الف لام میم الحمد سے لے کر والناس تک بچہ پورا قرآن پڑھ جائے گا، زبان نہیں جانتا، علاقہ نہیں جانتا، لیکن 1 لاکھ بچہ 8-8 سال کا حافظ پیش کرو، ایک لفظ میں تبدیلی نہیں ہو. قرآن بے مثال، قرآن ہے توجہ میری طرف، قرآن بے مثال، اور قرآن وہ کتاب کہ جس کتاب نے دنیا کا ہر علم پیش کیا. اگر کسی کو نہیں پتا تو اور بات ہے، قرآن نے دنیا کا ہر علم پیش کیا، پی آر کیا ہے یا نہیں کیا؟ سائنس اسلام نے پیش کی، قرآن نے پیش کی ہے. میرا چیلنج اس عیسائی سے، میں نے کہا کہ سائنس کا بانی قرآن ہے، اس نے کہا نہیں. میں نے کہا سائنس کا بانی قرآن ہے، اس نے کہا نہیں. میں نے کہا چلو یہ بتاؤ کہ قرآن سے پہلے سائنس کا وجود دکھا، سائنس قرآن سے پہلے، رسول اللہ سے پہلے سائنس ہے کہیں تو دکھاؤ. وہ چوک کر گیا. میں نے کہا حضور سے پہلے اگر دنیا میں سائنس کا وجود ہے تو دکھاؤ. آپ حاضر ہو؟ حاضر ہو؟ میں بات کروں. ہے توجہ؟ میں نے کہا خیر ہو گئی، ٹھہر جاؤ، للکار کو کھاڑے کر ہی اترن لگا. ماسک بھی لائیے نا، اور تو کچھ میرے بھائیو میری بات سمجھ رہی ہو؟ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے توجہ؟ میں نے کہا سائنس کا بانی حاضر ہونا، باغوں لوگ بیٹھے، اس لیے یہ بات کرتا ہوں. سائنس کا بانی کون ہے؟ قرآن. اس نے کہا قرآن نہیں. میں نے کہا اور کون؟ کہنے لگا عیسائیت. میں نے کہا جب عیسائیت وجود میں آئی تو سائنس اس وقت کہاں تھی؟ قرآن کے دنیا میں آنے کے بعد سائنس کیوں آئی؟ اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. وہ فاضل تھا، بڑا بہت بڑا پادری تھا، 14 سال پاکستان رہ گیا تھا، مارٹن ولیم. میں نے اسے کہا کہ جناب تمہیں پتا ہے کہ سائنس، خود سائنس کا لفظ عربی کا لفظ ہے، لفظ سائنس عربی کا لفظ ہے، یہ انگریزی کا نہیں. یہ کہنا کہ سائنس انگریزی کا بھی، سائنس کا تو خود لفظ عربی کا ہے، تو یہ بنائی انگریزوں نے کیسے؟ سائنس عربی میں سائس کو کہتے ہیں. سائس کا معنی ہے کسی چیز کو توڑنا. یہ میرے ہاتھ میں مثال کے طور پر یہ ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کو توڑو، اس کے ایک ایک چیز کو علیحدہ کر دو، اس کو کہتے ہیں توڑنا، چھان پھٹک کرنا. کوئی بھی چیز آپ درخت کو دیکھیں، درخت کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، اندر دیکھو کیا ہے، لوہے کو توڑو اندر دیکھو کیا ہے، پتھر کو توڑو اندر دیکھو کیا ہے. اس کسی چیز کے توڑنے پھوڑنے کو سائز کر، یہ عربی کا لفظ. اور میرے بھائیوں اسی سے سیاست، سیاست بھی سائز کے لفظ ہے. سیاست کا معنی ہے ملک کا انتظام کرنا، ملک کی رکھوالی کرنا، ملک کا نظام سنبھالنا. اور سائز کا معنی ہے توڑنا، پھوڑنا، چھان پھٹک کرنا. میں نے کہا اسلام سے پہلے سائنس نہیں تھی. کیوں؟ سائنس نے جنم لیا ہے چیزوں کے توڑنے پر. کس کو توڑا سائنس نے؟ پتھر کو، درختوں کو، لوہے کو، اور چاند کو مسخر کیا، سورج کو مسخر کیا. اور میں آپ کو نئی بات کہتا ہوں، توجہ کی ضرورت ہے. میں نے اس عیسائی سے کہا کہ سائنس جن چیزوں سے جنم لیتی ہے، جن چیزوں سے سائنس بنی ہے، وہ پانچ ہے: چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، درخت، پتھر. ان چیزوں سے سائنس نے جنم لیا. اور اسلام سے پہلے ان پانچوں چیزوں کو دنیا سجدہ کرتی تھی. انہی چیزوں تو جن چیزوں کو انسان خدا سمجھے ان کو توڑا نہیں جا سکتا. نہیں سمجھے میری بات؟ جن چیزوں کو انسان خدا سمجھے اس کو توڑا
نہیں جا
سکتا. اس میں ریسرچ نہیں ہو سکتی. پتھر کو ایک آدمی سجدہ کر رہا اس کو توڑے گا کیسے؟ درخت کو ایک آدمی سجدہ کر رہا اس کو توڑے گا کیسے؟ ایک شخص سورج کو سجدہ کر رہا ہے اسے مسخر کیسے کرے گا؟ چاند کو سجدہ کر رہا ہے اس کو مسخر کیسے کرے گا؟ ستاروں کو سجدہ کر رہا ہے اس کو مسخر کیسے کرے گا؟ یعنی اسلام سے پہلے یہ ساری چیزیں خدا کا درجہ رکھتی تھی. اور خدا کو توڑا نہیں جا سکتا، خدا کو پھوڑا نہیں جا سکتا، خدا میں ریسرچ نہیں ہو سکتی، خدا کی چاند پھٹک نہیں ہو سکتی. اسلام دنیا کا پہلا مذہب ہے جس نے آ کر یہ کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. اسلام نے کہا سورج، چاند، ستارے، درخت اور پتھر، اے انسان یہ تیرے نوکر ہے، تیرے غلام ہے، تو ان کا آقا ہے، تو ان کا مالک ہے. اسلام نے جب ان کی خدائی کو چوراہے میں پھوڑا تو لوگوں نے ان کو توڑنا شروع کر دیا، ان کو پھوڑنا شروع کر دیا. تو جن چیزوں سے سائنس نے جنم لیا ہے ان کی خدائی کا خاتمہ جب تک نہیں ہوا دنیا سجدہ کرتی تھی، خاتمہ ہوا تو سائنس نے جنم لیا.
نعرہ تکبیر بول رہے اسلام علامہ ضیاء الرحمان فاروقی، بول رہے اسلام علامہ ضیاء الرحمان فاروقی.
اور قرآن نے کہا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. قرآن کہتا ہے یہ لوہا ہے، اس لوہے کو توڑو، اس کو پگھلاؤ، اس سے چیزیں بناؤ، اس سے نفع اٹھاؤ. اور سائنس کی دعوت قرآن نے دی ہے، سورج کے اندر ریسرچ کی دعوت قرآن نے دی ہے، درختوں کو توڑنے کی دعوت قرآن نے دی ہے. میں نے اس انگریز سے کہا کہ ایک دور ایسا تھا کہ آج ایشیا کے لوگ امریکہ میں پڑھنے جاتے ہیں، ایک وقت وہ تھا کہ امریکہ کے لوگ عربوں کے پاس پڑھنے آتے تھے. ابن رشد کون تھا؟ فارابی کون تھا؟ مسلمان فلسفی کون تھے؟ کہ سارا عرب، سارا انگریز ان کے دروازے پہ آتا تھا. کیوں؟ کہ انہوں نے درختوں کی ماہیت پر کتابیں لکھی، لوہے کی ریسرچ پہ کتابیں لکھی، پتھروں کی ریسرچ پہ کتابیں لکھی. کتابیں ساری قرآن سے اس اصول پر لکھی گئی وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، کہ لوہا ایسی چیز ہے کہ ساری دنیا کی چیزیں اسی سے بنے گی. پگھلاؤ گے درخت بناؤ، پگھلاؤ گے جہاز بناؤ، پگھلاؤ گے مشینیں بناؤ، پگھلاؤ گے کارخانے لگاؤ، پگھلاؤ گے لینے بناؤ، پگھلاؤ گے گاڈر بناؤ. یہ لوہا قرآن نے اس کا سبق دیا. اور قرآن نے کہا کہ لوہا میں نے دے دیا ہے، جو کچھ بھی بناؤ. میں نے کہا سائنس کا بانی قرآن ہے، ترقی کا بانی قرآن. قرآن بے مثال ہے. کہو قرآن، قرآن ہے. توجہ میری طرف آپ کی، نئی بات کہنا چاہتا ہوں، توجہ کریں. قرآن نے کہا الف لام میم، یہ کہا یا نہیں کہا؟ اور آگے کیا کہا؟ ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ کو پتا تھا شک کرنے والے آئیں گے، اللہ کو پتا تھا شک کرنے والے، اللہ کو پتا تھا شک کرنے والے
آئیں گے.
تو اس لیے اللہ نے صرف یہ نہیں کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے تو میں روک تو نہیں سکتا تھا، آپ روک تو نہیں سکتے تھے. خدا یہ کہہ دیتا، صرف یہ کہتا ذالک الکتاب لا رہی بھائی پھر کتاب میں کوئی شک نہیں پھر بھی ٹھیک تھا. لیکن ذالک الکتاب سے پہلے اللہ نے فرمایا الف لام. ذالک الکتاب سے پہلے کیا کہا؟ اچھا الف لام میم جو ہے یہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں یہ حروف مقطعات میں سے, میں بھی مانتا ہوں, لیکن یہ لفظ تو تین ہیں. کتنے لفظ ہیں؟ تین لفظ ہیں, الف لام ہے اور میم ہے, لفظ تین ہے. ان تینوں کو لا ریب فی سے پہلے کیوں لائے؟ ذالک الکتاب سے پہلے کیوں لائے؟ اس لیے کہ الف سے مراد اللہ ہے, لام سے مراد جبریل ہے, میم سے مراد محمد ہے. اللہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ اس کتاب میں شک نہیں. کیوں؟ بھیجنے والا اللہ ہے, لانے والا جبریل ہے, جس پہ اترا اس کا نام محمد ہے. اس کتاب میں شک کرو گے اللہ پہ شک کرو گے, اس کتاب میں شک کرو گے جبریل پہ شک کرو گے, اس کتاب میں شک کرو گے محمد پہ شک کرو گے. جس کو قرآن پہ شک ہے اس کو خدا پہ شک ہے, جس کو قرآن پہ شک ہے اس کو جبریل پہ شک ہے, جس کو قرآن پہ شک ہے اس کو مصطفیٰ پہ شک ہے. اس لیے سپاہی صحابہ کہتی ہے جو قرآن کا منکر, خدا کا منکر, قرآن کا منکر, جبریل کا منکر, قرآن کا منکر, مصطفیٰ کا منکر, قرآن کا منکر, کافر ہے, خدا کا منکر بھی کافر. کافر 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 کافر. یہ جو موجودہ قرآن ہے لایا کون ہے؟ بلند آواز سے لایا کون ہے؟ جبرائیل لایا. اور جس نبی پہ آیا وہ نبی سب سے سچا ہے یا نہیں ہے؟ سچا. آپ کا بھی عقیدہ ہے اس نبی کے کا تعارف بھی قرآن نے کرایا, اس نبی کے چہرے کا ذکر آیا قرآن نے والضحیٰ کہا, اس کی زلفوں کا ذکر آیا قرآن نے واللیل کہا, اس کے سینے کا ذکر آیا قرآن نے ولم نشرح لک صدرک کہا, اس کی آنکھوں کا ذکر آیا قرآن نے ما زاغ البصر وما طغیٰ کہا, اس کے ہونٹوں کا ذکر آیا قرآن نے لا تحرک بھی لسانہ کا لتعجل بھی کہا, اس کے اخلاق کا ذکر آیا قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہا, اس کے کردار کا ذکر آیا قرآن نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہا, اس کی رحمت کا ذکر آیا قرآن نے وما صلی اللہ تعالی رحمت للعالمین کہا, اور اس کی عظمت اور اس کے اوصاف کا ذکر آیا قرآن نے انا ارسلنا کا شاہدن کہا, مبشرن کہا, نذیرن کہا, داعین الی اللہ کہا, باذنہ و سراجا منیرا کہا. اور اس پیغمبر کا تعارف قرآن نے کرایا. اے قرآن تو اترا کس پر ہے؟ قرآن کہتا ہے نزل علی محمد وهو الحق من ربه. تجھے اے قرآن تو آیا کب ہے؟ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اے قرآن تجھے دنیا میں بھیجا کس نے؟ تو اللہ قرآن کہتا ہے انا انزلنا فی لیلۃ القدر, لیلۃ القدر کو آیا ہوں. اے قرآن تیرے پیغمبر کے صحابہ کا کیا مقام ہے؟ تو قرآن نے کہا اولائکم المفلحون, اولائکم الفائزون, اولائکم الراشدون, اولائک کتب فی قلوبہم الایمان. قرآن نبی کی شان پر ہے, صحابہ کی شان پر ہے. جس کا قرآن پر ایمان ہے وہ نہ نبی کا انکار کر سکتا ہے نہ صحابہ کا انکار کر سکتا ہے. جس کا قرآن پر ایمان ہے وہ نہ ابو بکر کا انکار کر سکتا ہے نہ عمر کا انکار کر سکتا ہے. جو کہتا ہے میں ابو بکر کو نہیں مانتا گویا کہ وہ قرآن کو نہیں مانتا, جو عمر کو نہیں مانتا گویا کہ وہ قرآن کو نہیں مانتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کہ میں قرآن کو مانتا ہوں مصطفیٰ کو نہیں مانتا, مصطفیٰ کو مانتا ہوں صدیق کو نہیں مانتا. جو صدیق کو مانتا ہے وہ نبی کو مانتا ہے, جو نبی کو مانتا ہے وہ قرآن کو مانتا ہے. کوئی بات میری آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ توجہ میری طرف. قرآن بے مثال ہے, کہو قرآن, قرآن بے مثال ہے یا نہیں؟ قرآن بے مثال ہے, کہو قرآن, قرآن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. میرے بھائیو دنیا کے اندر صرف ایک شیعہ مذہب ایسا ہے کہ جس نے یہ عقیدہ گھڑا کہ یہ قرآن نامکمل ہے, اور دنیا کے کسی مذہب کا یہ عقیدہ نہیں. یہ بھی یاد رکھیں شیعہ مذہب کی بنیادی کتاب کا نام ہے اصول کافی. کیا نام ہے؟ قرآن پاک کے بعد جس کا درجہ شیعہ مانتے ہیں, اور قرآن پاک کے بعد اصول کافی کا درجہ مانتے ہیں, اور قرآن کے بارے میں اسی اصول کافی میں لکھا کہ یہ جو موجودہ قرآن ہے یہ نامکمل ہے, اور اصلی قرآن کی آیتیں ہیں 17,000. کتنی آیتیں ہیں؟ اور اصلی قرآن امام مہدی کے پاس غار میں ہے. غار کا نام ہے سامرہ, وہ بغداد میں غار ہے سامرہ, اور سامرہ علاقے کا نام ہے. غار کا نام ہے سرہ من رہا, یہ غار کا نام ہے. تو اس غار کے اندر قرآن ہے, اور امام بھی وہاں ہے قرآن بھی وہاں ہے. یعنی جس مذہب کا قرآن بھی غار میں ہو اور امام بھی غار میں ہو اور وہ قوم خود بازار میں ہو, 14 صدیاں بیت گئی، امام بھی غار میں اور قرآن بھی اور خود بازار میں، نہ قرآن پاس ہے نہ امام پاس ہے. تو شیعہ مذہب کی بنیادی کتاب کا نام ہے اصول کافی. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟
اصول کافی.
اصول کافی کو شیعہ کے نزدیک وہ درجہ حاصل ہے جو مسلمانوں کے نزدیک بخاری شریف کو حاصل ہے. تو اس اصول کافی محمد بن یعقوب کو لینے کہتا ہے کہ یہ قرآن نامکمل اللہ کی کتاب ہے. اصلی قرآن کی آیتیں 17,000 ہیں. کتنی آیتیں؟ اس موجودہ قرآن کی آیتیں ہیں 6,600، اور اصلی قرآن کی آیتیں شیعہ کے نزدیک کتنی ہیں؟ 17. تو اس قرآن سے 2 گنا بڑا ہوا. کتنے گنا؟ اور اسی اصول کافی میں لکھا ہے کہ اصلی قرآن کا سائز ہے 70 گز لمبا. کتنے گز لمبا؟
70.
تو اگر بند پڑا ہو تو 70 گز، اگر کھول دیا جائے تو 140 گز. کھول دیا جائے تو کتنے گز؟ تو 140 گز قرآن پڑھنے کے لیے ہر آدمی کے پاس ایک ایک موٹر سائیکل بھی ہونا چاہیے. بڑا لمبا سائز ہے نا. تو 140 گزوں کے اگر آپ فٹ بنائیں تو بنیں گے 420. حساب کرو، کر لو حساب. 140 گزوں کے فٹ کتنے؟ 420. تو جس مذہب کے قرآن کا سائز ہی 420 ہو، وہ پورا مذہب بھی. میں نے فیصل آباد کے ایک جلسے میں کہا کہ لوگوں تمہیں یہ قرآن منظور ہے؟ 140 گزوں والا، 420 فٹوں والا. تو ایک بابا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مجھے تو منظور نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میرے مکان کی جگہ تو 3.5 مرلے ہے، وہاں تو کھول ہی نہیں سکتا، اوتے پہ کھلنا ہی نہیں ہے. بے قرآن سے اوتا نہ لیاؤ، میرے گھر سے کھل جاوے. شیعہ کے نزدیک یہ قرآن صحابہ کرام نے تبدیل کر دیا. نعوذ باللہ. اصول کافی میں ہے کہ قرآن پاک ان الذین ظلموا آل محمد حقہم، یہ لفظ عثمان غنی نے کاٹ دیا. اسی طرح قرآن پاک میں مولوی مقبول دہلوی کا ترجمہ قرآن ہے، اس میں بڑی ڈھٹائی کے ساتھ لکھا کہ یہ جو قرآن ہے نا موجودہ، یہ شراب خور خلافات کی وجہ سے تبدیل کر دیا گیا. 12 سپارے کے حاشی میں. اور مولوی مقبول دہلوی نے یہ بھی لکھا کہ قرآن پاک میں یہ لفظ ہے وقال الشیطان، کہ شیطان نے کہا. جہاں جہاں شیطان کا لفظ ہے اس سے مراد عمر ابن خطاب ہے. یہ شیعہ کا بنیادی عقیدہ. قرآن پاک میں ایک آیت ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، کہ اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کا حکم دیتے ہیں، 3 چیزوں سے روکتے ہیں. تو جن چیزوں سے روکتے ہیں، شیعہ مترجم کہتا ہے کہ ينهى عن الفحشاء، فحاشی سے روکتے ہیں، والمنکر اور عیب سے روکتے ہیں، والبغل اور نافرمانی سے روکتے ہیں. یہ 3 لفظ. تو یہ مولوی مقبول دہلوی کہتا ہے کہ ينهى عن الفحشاء، فحشاء سے مراد ابو بکر صدیق، اور منکر سے مراد عمر ابن خطاب ہے، اور بغش سے مراد عثمان غنی. میرے بھائیوں، قرآن بے مثال ہے. کہو قرآن. سپاہ صحابہ قرآن کی عظمت کو پوری دنیا میں پھیلانا چاہتی ہے، اور شیعہ کا موجودہ قرآن پر ایمان نہیں. آپ کو یہاں ہارون آباد کے اس ذاکر کے واقعے کا بھی پتہ ہوگا کہ جس نے یہ کہا تھا کہ یہ موجودہ قرآن اصلی نہیں ہے. ان کی زبانوں پر حقیقت جاری ہو رہی ہے کہ یہ موجودہ قرآن اصلی نہیں ہے. شیعہ کی ساری کتابوں میں ہے کہ یہ موجودہ قرآن تبدیل کر دیا گیا، یہ موجودہ قرآن اصلی حالت میں نہیں ہے. تو شیعہ کا موجودہ قرآن پر ایمان، اور ایران کی پوری حکومت کا موجودہ قرآن پر ایمان. اصول کافی شیعہ مذہب کی بنیادی کتاب ہے. وہ کہتا ہے کہ 17,000 آیتیں تھی اصل قرآن کی، لیکن میں شیعہ کو ہارون آباد کی سرزمین پر چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت قرآن قرآن کے دو نسخے پوری دنیا میں موجود ہیں، وہ نسخے جو رسول اللہ کے دور میں تھے، وہ نسخے جو صحابہ کے دور کے تھے، صحابہ کرام کے دور کے دو نسخے آج بھی دنیا میں موجود ہیں، حضرت عثمان غنی کے حاف کا لکھا ہوا قرآن، حضرت علی المرتضیٰ کے حاف کا لکھا ہوا قرآن آج بھی دنیا کے دو ملکوں میں موجود ہے، حضرت عثمان غنی کے حاف کا لکھا ہوا قرآن استنبول کے عجائب گھر میں میوزیم میں آج بھی موجود ہے، حضرت علی کے حاف کا لکھا ہوا قرآن آج بھی یمن کے عجائب گھر میں موجود ہے، اور وہ قرآن سعودی حکومت نے دونوں قرآن کے نسخوں کا فوٹو اسٹیٹ کروا کر مدینہ منورہ میں مجمع الفاظ کی لائبریری میں رکھا ہے۔ شیعوں میں چیلنج کرتا ہوں کہ قرآن پاک جو عثمان غنی نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، جو عثمان غنی کیا کتابت شدہ قرآن ہے وہ بھی، اور جو علی المرتضیٰ کا لکھا ہوا قرآن ہے وہ بھی، دونوں نسخے آج بھی مدینہ میں موجود ہیں۔ حضرت علی کا قرآن اور عثمان غنی کا قرآن الحمد سے شروع ہوتا ہے، والناس پہ ختم ہوتا ہے، اور پورا قرآن ایک ہی تختی پہ ایک ہی معنی میں جب ایک ہی ترتیب کے ساتھ موجود ہے۔ شیعو تمہارے قرآن کا عقیدہ تو علی کے عقیدے سے بھی نہیں ملتا۔ قرآن بے مثال ہے، کہو قرآن، قرآن بے مثال ہے یا نہیں ہے؟ قرآن وہ کتاب ہے جس میں 750 آیات صحابہ کی شان میں، صحابہ کی شان میں کتنی آیتیں ہیں؟ اگر قرآن کی، اگر صحابہ کی شان میں قرآن کی ایک آیت ہوتی تب بھی صحابہ کا مقام دنیا میں سب سے بلند ہوتا، ہوتا یا نہ ہوتا؟ لیکن قرآن پاک کی 750 آیات جو صحابہ کرام کی شان میں، کس شان میں ہے؟ صحابہ کی جماعت، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کی شان میں 750 آیات جو قرآن کا قائل ہے اس کو صحابہ کی شان ماننا پڑے گی، اور جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ قرآن کو نہیں مانتا۔ میں شیعہ کو ہارون آباد کی سرزمین پہ ایک اور چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی وفات کے دن تک قرآن کی یہ ترتیب نہیں تھی، یہ قرآن کی جو شکل ہے الحمد سے شروع ہو کر والناس تک، جو قرآن کی ترتیب ہے، جو قرآن کے الفاظ ہیں، جو قرآن کی صورتیں ہیں، یہ پیغمبر کی وفات کے دن تک اس طرح موجود نہیں تھی، اور حضرت علی کی خلافت کے پہلے دن تک یہ قرآن اس طرح تھا، یہ قرآن اس شکل میں کس نے بنایا؟ بعض لوگ غلط فہمی میں کہہ دیتے ہیں کہ عثمان غنی نے قرآن پاک اس طرح جمع کیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ عثمان غنی جامع القرآن نہیں ہے، جامع القرآن صدیق اکبر کی ذات ہے، عثمان غنی ناشر قرآن ہے۔ توجہ کیجئے، حضرت فاروق اعظم نے اس وقت جب صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ تھا اور جنگ یمامہ میں 750 قرآن کے قاری شہید ہو گئے، حضرت عمر نے تجویز پیش کی کہ اگر قرآن کے سارے قاری شہید ہو گئے تو قرآن دنیا میں اصلی صورت میں باقی نہیں رہے گا۔ چنانچہ اس وقت تک قرآن درختوں کے پتوں پر تھا، چمڑے کے پرتوں پر تھا، اس وقت تک قرآن لکڑی کی تختیوں پر تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے وہ ساری تختیاں، وہ سارے پتے، وہ ساری تہنیاں، وہ سارے کاغذ اور ساری چیزیں ایک جگہ جمع کی، اور جمع کر کے تمام باقی ماندہ قرآن کے قاریوں کو بلا کر ایک جگہ بٹھا کر قرآن کو ترتیب دیا، قرآن کو جمع کیا۔ یہ موجودہ ترتیب صدیق اکبر نے دی ہے، تجویز فاروق اعظم نے کی ہے، اس کے 70 نسخے بنا کر پوری دنیا میں عثمان غنی نے بھیجے ہیں۔ آج اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن کی یہ موجودہ تصویر صحیح ہے تو اس کو صدیق ماننا پڑے گا، اس کو اس عمر ماننا پڑے گا، اس کو عثمان ماننا پڑے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ ابو بکر سچا، اس کو ماننا پڑے گا کہ قرآن سچا، عمر سچا، قرآن سچا، عثمان سچا، قرآن سچا، اس لیے کہ قرآن کی موجودہ تصویر تینوں خلفاء نے پیدا کی ہے، تینوں خلفاء کو کافر کہہ کر قرآن کو تسلیم کیا ہی نہیں جا سکتا۔ قرآن کو جمع کرنے والے کون ہیں؟ بلند آواز، قرآن کو جمع کرنے والا صدیق اکبر، کون جمع کرنے والے؟ آپ کا اس پر ایمان ہے کہ قرآن کو جمع کرنے والے صدیق اکبر؟ آپ کا ایمان ہے؟ میرے بھائیوں، ایران کی حکومت اس موجودہ قرآن کو اصلی قرآن تسلیم نہیں کرتی. ایران کی حکومت کہتی ہے کہ اصلی حکومت اصلی قرآن, میں اصلی حکومت کہہ گیا, اصلی قرآن آج غار میں. تو ان سے پوچھا گیا کہ جناب اصلی قرآن اگر غار میں ہے تو یہ قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ تو ایران کے مجتہدوں نے کہا کہ امام کا حکم ہے کہ جب تک اصلی قرآن نہیں آ جاتا اس وقت تک کسی قرآن کی تلاوت, اصلی قرآن جب آئے گا اس وقت اس کی تلاوت کریں گے. اصلی قرآن کب آئے گا؟ ایران عراق جنگ ہو گئی, نہیں آیا اصلی قرآن. خمینی آیا تھا, نہیں آیا قرآن, اور خمینی مر گیا ابھی تک نہیں آیا. ابھی پتہ نہیں کون اس کو اصلی قرآن کو لینے جائے گا. یہ آج تک دنیا کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اصلی قرآن لینے کون جائے گا. لیکن ہوا یہ کہ ایران میں 11 فروری 1979 کو جو حکومت قائم ہوئی, اس حکومت نے قرآن جمع کرنے والے صدیق اکبر کو کتابوں میں کافر لکھا, فاروق اعظم کو کافر لکھا. آج پاکستان کا ایک طبقہ ہم سے سوال کرتا ہے کہ جناب شیعہ تو پاکستان میں پہلے بھی موجود تھے اور 1400 سال سے شیعہ سنی کا جھگڑا چلا آ رہا ہے, تم یہ بتاؤ کہ ابھی تم شیعہ کو کافر کہنے لگ گئے ہو, یہ کافر کافر کا نعرہ لگانے لگ گئے ہو. پہلے تو یہ نعرہ نہیں لگتا تھا, پہلے تو یہ اختلاف نہیں ہوتا تھا. کیا وجہ ہے کہ تم اب اختلاف کرنے لگے ہو؟ اس کی وجوہات کو بیان کرو. اور بعض لوگ کہتے ہیں سپاہ صحابہ فرقہ وریت پھیلا رہی ہے, فرقہ پرور جماعت ہے. بعض کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے. میرے بھائیو, جب تک آپ کو حقیقت کا نہیں علم, جو مرضی کہتے رہو, جو مرضی پروپیگنڈا ہوتا رہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیعہ واقعی 1400 سال سے موجود ہے. شیعہ واقعی پہلے بھی پاکستان میں موجود تھا. شیعہ واقعی ختم نبوت کی جماعتوں میں مسلمان بن کر شامل رہا, عطاء اللہ شاہ بخاری کے ساتھ شامل رہا, اور اس سے پہلے بھی شامل رہا. مغل حکمرانوں میں شیعہ شامل رہے, اس سے پہلے بادشاہوں میں شیعہ شامل رہے. لیکن آپ کہتے ہو جناب اس وقت تو کافر کافر کا نعرہ کیوں نہیں لگا؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ آپ چاہتے ہیں کہ اس کا جواب آئے؟ چاہتے ہو اس کا جواب ہونا چاہیے؟ آپ کی توجہ ہے ہماری طرف. میرے بھائیو, 1979 11 فروری کو ایران میں انقلاب آیا, اور شیعہ مذہب کا یہ بنیادی عقیدہ ہے, اصول کافی میں درج ہے, کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اپنے مذہب کو جو شیعہ ظاہر کرے گا وہ ذلیل ہوگا, جو چھپائے گا عزت پائے گا. یہ شیعہ کا ایک اصول ہے جسے تقیہ کا اصول کہتے ہیں. 1400 سال سے شیعہ اسی اصول پر کار بند رہا, تو مسلمان حکمرانوں میں شامل رہا. کسی حکمران نے پوچھا ابو بکر کو مانتے ہو؟ تقیہ کر کے کہہ دیا مانتے ہیں. عمر فاروق کو مانتے ہو؟ تقیہ کر کے کہہ دیا مانتے ہیں. لیکن چونکہ اندر ان کے شیعہ کے ابو بکر و عمر کا بغض تھا, اور وہ بغض بھی کبھی کبھی ظاہر ہوا, کبھی کبھی اس بغض کا بھی اظہار ہوا. چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا من انکر صحبت ابی بکر فہو کافر, ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر. امام مالک نے کہا جو شیعہ صحابہ کی گستاخی کر رہا ہے شیعہ واجب القتل ہے. امام احمد بن حنبل نے کہا شیعہ کافر ہے. شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی نے غنیت الطالبین میں لکھا کہ شیعہ کافر ہے. امام غزالی نے لکھا شیعہ کافر ہے. امام ابن تیمیہ نے کہا شیعہ کافر ہے. شاہ ولی اللہ نے کہا شیعہ کافر ہے. شاہ عبد العزیز نے کہا شیعہ کافر ہے. شاہ مولانا عبد الشکور لکھنوی نے کہا شیعہ کافر ہے. مولانا احمد رضا خان بریلوی نے کہا شیعہ کافر ہے. مولانا ثناء اللہ امرسری نے کہا شیعہ کافر ہے. یعنی یہ کوئی بات سپاہ صحابہ نے آج نہیں بیان کی, شیعہ کے کفر کا اعلان پہلے سے ہوتا رہا. لیکن کیونکہ شیعہ تقیہ کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتا رہا, جن علماء نے شیعہ کی کتابیں پڑھی, شیعہ کا لٹریچر پڑھا, شیعہ کی داستانیں پڑھی, شیعہ کا مطالعہ کیا, انہوں نے پرانے دور میں بھی کہا شیعہ کافر, 200 سال پہلے بھی کہا شیعہ کافر, 400 سال پہلے بھی کہا شیعہ کافر. لیکن جو علماء جو اکابرین اس بات سے اور اس جھگڑے سے متعلق نہ تھے, اس کی طرف ریسرچ جنہوں نے نہیں کی, ان کو یہ ان کے ساتھ شیعہ تقیہ کر کے شامل رہا. کہا، مغل حکمرانوں کو شیعہ نے کہا ہم صحابہ کو مانتے ہیں، انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا، پاکستان بن گیا. قیام پاکستان کے بعد ختم نبوت کی تحریک جلی، عطا اللہ شاہ بخاری کے سامنے شیعہ آئے ہم صحابہ کو مانتے ہیں، تکیا کر لیا، جھوٹ بولا. ہر تحریک میں شیعہ تکیا کر کے امت کو گمراہ کرتا رہا، تکیا کر کے شیعہ جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کرتا رہا. کیوں؟ کہ تکیا ایک ایسا اصول ہے شیعہ مذہب میں کہ من لا تکیا لہ لا ایمان لہ، جس نے تکیا نہ کیا اس کا ایمان نہیں. تکیا کس کو کہتے ہیں؟ کہ اوپر سے کچھ ہو اندر سے کچھ ہو. اندر سے ابو بکر کو کافر کہتے رہو، اوپر سے کہتے رہو ہم مانتے ہیں، اندر سے کہتے رہو قرآن شرابیوں کی کتاب ہے، اوپر سے کہتے رہو قرآن کو مانتے ہیں، اندر سے کہتے رہو عائشہ نعوذ باللہ طوائفہ تھی، اوپر سے کہتے رہو کہ ہم عائشہ کو مانتے ہیں، اندر سے کہتے رہو سارے صحابہ کافر تھے، اوپر سے کہتے رہو صحابہ کو مانتے ہیں. تو یہ تکیا جب بھی کوئی شیعہ کرتا ہے ہم تو کہتے ہیں جھوٹ ہے، ہم تو کہتے ہیں منافقت ہے، لیکن شیعہ کہتا ہے میں نے تکیا کیا مجھے ثواب ملا، میں نے تکیا کیا مجھے اجر ملا، میں نے تکیا کیا مجھے نیکی ملی. کیوں؟ کہ اصول کافی میں یہ بھی درج ہے کہ علی المرتضیٰ کی طرف یہ قول منسوب کیا ہے شیعہ نے کہ حضرت علی نے فرمایا نعوذ باللہ کہ جب تمہیں ضرورت پڑے تو اس وقت ضرورت کے وقت تم مجھے بھی گالی دے لیا کرو تاکہ کوئی سنی یہ نہ سمجھے کہ یہ شیعہ ہے. تو یہ تکیا، یہ گفتگو، یہ تجل جو حضرت علی کے ذمہ شیعہ نے لگایا اس کا بھی دنیا میں کوئی اصل نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں یہودی ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، انہوں نے کبھی ایسا دجل اس طرح نہیں کیا. ہندو کہتا میں ہندو ہوں، سکھ کہتا میں سکھ ہوں، یہودی کہتا میں یہودی ہوں، عیسائی کہتا میں عیسائی ہوں. اس لیے عیسائی صرف کافر ہے، یہودی صرف کافر ہے، ہندو صرف کافر ہے، سکھ صرف کافر ہے. لیکن شیعہ کافر بھی ہے، منافق بھی ہے، کافر بھی ہے، دجال بھی ہے، کافر بھی ہے، بےمان بھی ہے، کافر بھی ہے، دھوکہ باز بھی ہے، کافر بھی ہے، فریبی بھی ہے. میرے بھائیوں یہ تکیے کی وہ سیاہ چادر ہے جو 1400 سال سے شیعہ نے اپنے اوپر تانی ہوئی ہے. تکیے کی وجہ سے امت کو شیعہ گمراہ کرتا رہا، تکیے کی وجہ سے شیعہ بدماشی کرتا رہا، تکیے کی وجہ سے شیعہ اپنے ساتھ اسلام کا لفظ لگاتا رہا. لیکن جن لوگوں نے سٹڈی نہیں کی تھی وہ اس چکر میں آتے رہے، وہ ان باتوں میں آتے رہے. لیکن میرے بھائیوں یہ تکیے کی سیاہ چادر کب اتری؟ جب 11 فروری 1979 کو ایران کا انقلاب آیا، خمینی نے اعلان کیا کہ میں امام کا نائب ہوں، آج کے بعد مذہب کو چھپانا جائز نہیں، مذہب کو ظاہر کرو کیونکہ میں امام کا نائب ہوں، میرے پاس شیعہ کی حکومت آ گئی ہے، ہم اپنے مذہب کو ظاہر کریں گے. چنانچہ خمینی پہلا آدمی ہے جس نے کھلے عام شیعہ مذہب کا اعلان کیا، کھلے عام شیعہ مذہب کو بطور حکومت کے فروغ دیا. چنانچہ خمینی کی کتاب الحکومت الاسلامیہ سب سے پہلی کتاب چھپ کر 13 زبانوں میں تقسیم ہوئی. اس کتاب کے 40 صفحے پر خمینی نے کہا کہ 1,24,000 انبیاء اس مرتبے کو نہیں پا سکے جس کو ہمارے 12 اماموں نے پایا. یہ خمینی کی توجہ، یہ خمینی کی وہ کتاب ہے جس کتاب کی بنیاد پر ایران میں انقلاب برپا ہوا، شیعہ کا انقلاب آیا. اس کتاب کو 13 زبانوں میں شیعہ نے چھاپا. خمینی کی دوسری کتاب کشف اسرار آئی. کشف اسرار وہ کتاب ہے جو 13 زبانوں میں چھپ کر پوری دنیا میں پہنچی. اس کتاب کے 107 صفحے پہ خمینی نے کہا کہ میں ایسے رب کو رب نہیں مانتا جس نے عثمان جیسے بدکماش آدمی کو خلیفہ بنا دیا. اسی کتاب کشف اسرار کے 119 صفحے پہ خمینی نے کہا کہ عمر اصلی کافر و زندیق تھا. خمینی نے اسی کتاب کشف اسرار کے 114 صفحے پہ کہا کہ ابو بکر سے بڑا قرآن کا دشمن کوئی نہیں. ہارون آباد کے مسلمانوں اتنی ذلیل تحریر، اتنا بڑا کفر پکنے کے بعد بھی مجھے بتاؤ میں اگر خمینی کو کافر نہ کہوں کیا کہوں؟ یہ کتاب خمینی کی کشف اسرار. میں نے وزیر اعظم پاکستان کو 1 سال پہلے لاہور میں گورنر ہاؤس میں 28 ستمبر 1992 کو جب وزیر اعظم کے سامنے پیش کی ان کو عبارت سنائی، کانوں کو انہوں نے ہاتھ لگائے کہ مجھے اس عبارت کا پتہ نہیں تھا. لیکن آج 1 سال گزر جانے کے بعد وزیر اعظم کہتا ہے کہ جو شیعہ کو کافر کہتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے. نواز شریف شیعہ کو کافر کہنے سے تجھے تکلیف ہوتی ہے، عمر کو کافر کہنے سے تجھے تکلیف نہیں ہوتی، ابو بکر کو کافر کہنے سے تجھے تکلیف نہیں ہوتی، عائشہ صدیقہ کو طوائفہ لکھنے سے تجھے تکلیف نہیں ہوتی. خمینی کی کتاب تحریر الوسیلہ چھپی ایران سے، تحریر الوسیلہ خمینی کی کتاب جس میں خمینی نے کہا کس محمد کی بات کرتے ہو؟ نعوذ باللہ. کس محمد کی میلاد مناتے ہو؟ جو محمد اپنی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوا. یہ خمینی کی تحریر ہے, تحریر الوسیلہ. اور خمینی کی ایک کتاب صحیفہ انقلاب, جو پاکستان میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے چھاپی, اس کتاب میں خمینی نے کیا کہا؟ یہ میرے ہاتھ میں وہ خمینی کی کتاب ہے, توجہ. یہ خمینی کا آخری وصیت نامہ, نام ہے صحیفہ انقلاب. اس کو پاکستان میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے شائع کیا. یہ کتاب بھی ہم وزیر اعظم کے سامنے پیش کر چکے ہیں, حکمرانوں کے سامنے لا چکے ہیں. اس کتاب کے 46 صفحے پر خمینی نے اپنے وصیت نامے میں کہا کہ میں نہایت جرت کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ آج کی ایرانی قوم اور اس کی کروڑوں کی آبادی رسول اللہ اور حضرت علی کے دور سے ہزار درجہ بہتر. مسلمانوں, ان تحریروں کے بعد, ان کتابوں کے بعد میرا کیا فرض ہے کہ شیشیہ کے کفر کا اعلان کروں؟ فرض ہے یا نہیں؟ بھائی اگر 11 فروری 1979 سے پہلے شیعہ تکیا کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہا تو ان کے جواب میں کوئی کافر کافر کا نعرہ نہیں آیا. لیکن جب خمینی کے پاس حکومت آئی, اس کے پاس پیسہ تھا, اس کے پاس دولت تھی, اس کے پاس ریڈیو تھا, اس کے پاس ٹیلی ویژن تھا, اس کے پاس اخبارات تھے, اس نے اخبارات میں ابو بکر کو کافر لکھا, اس نے کتابوں میں کافر لکھا, اس نے ٹیلی ویژن میں صحابہ کو کافر کہا, اس نے ریڈیو میں صحابہ کو کافر کہا. مجھے تم بتاؤ, ہارون آباد کے پڑھے لکھے لوگوں, ذمہ داروں, تاجروں, وکیلوں, علماء کرام, صحافیوں, پولیس افسروں, تم مجھے آج فیصلہ کر کے بتاؤ کہ ابو بکر پوری امت کا امام ہے, فاروق اعظم پوری امت کا امام ہے, خمینی ایران کے ریڈیو پر ابو بکر کو کافر کہے, عمر کو کافر کہے؟ جواب میں میرے پاس نہ کوئی اخبار ہو, نہ ٹیلی ویژن ہو, نہ ریڈیو ہو, نہ حکومت میرا ساتھ دے, نہ عام لوگ میں ہمارا ساتھ دے. جواب میں احتجاج میں کرتا ہوں. میں احتجاج کس لفظ سے کروں؟ میرا فرض ہے کہ اس چھپے ہوئے کفر کو ظاہر کروں. اور اس کے لیے ہم کیا کریں؟ ہم نے شیعہ کے کفر کا نعرہ لگایا تاکہ یہ کفر ظاہر ہو جائے, تاکہ یہ دجل ظاہر ہو جائے, تاکہ تکیہ کی کیا چادر اتر جائے اور امت کو اس کفر کا پتہ چلے, اس بدماشی کا پتہ چلے. کیوں ہم بتانا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر آج سپاہ صحابہ خاموش ہو جاتی, حق نواز جھنگوی خاموش ہو جاتا, ابو بکر کو کافر کہنے والا لٹریچر تقسیم ہوتا رہتا, کتابیں بانٹی جاتی رہتی, ریڈیو ٹی وی ابو بکر عمر کو کافر کہتے رہتے, ہم چپ کر جاتے. آج سے 20 سال کے بعد, 40 سال کے بعد جو نئی نسل آتی وہ کہتی ابو بکر کافر تھا, عمر کافر تھا. لوگ پوچھتے کہ تم صحابہ کو کافر کیوں کہتے ہو؟ تو جواب میں وہ کہتے کہ خمینی نے جب ابو بکر کو کافر کہا تھا, اگر واقعی ابو بکر کافر نہیں تھا تو اس دور کے مولوی کیوں نہیں بولے, اس دور کا عالم کیوں نہیں بولا, اس دور کے پیر کیوں نہیں بولے, اس دور کے دیندار کیوں نہیں بولے؟ اگر ابو بکر مسلمان ہوتا تو اس دور کا مولوی بولتا, اس دور کا چودھری بولتا, اس دور کا دیندار بولتا. اگر عمر مسلمان ہوتا اس دور کا دیندار بولتا. اور 40 سال کے بعد کالجوں کی نئی نسل, یونیورسٹیوں کی نئی نسل, مسلمانوں کی نئی نسل امت کو کیا جواب دیتی؟ میں اس کا کیا جواب لکھتا؟ میں آج اگر خمینی کو کافر کہتا ہوں تو اس امت کا ایمان بچانے کے لیے, اس نئی نسل کا ایمان بچانے کے لیے, تاکہ اسلام کی شکل نہ بدل جائے, تاکہ دین کی تصویر نہ بدل جائے, تاکہ محمد کی شریعت نہ بدل جائے. میرے بھائیوں, پاکستان میں ٹھہرو بھائی, پاکستان میں ایران کا صدر آیا, ایران کا صدر مسٹر ہاشمی رفسنجانی اس ملک میں 4 روزہ دورے پر آیا. میں نے بڑی وسعت کے ساتھ اعلان کیا کہ ہم ایرانی صدر کو سالس ماننے کے لیے تیار ہیں. میرا بیان آپ نے پڑھا تھا, آپ نے دیکھا تھا. یہ بیان میری جماعت کے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ تمہیں اتنی بڑی پیشکش ایک شیعہ صدر کو نہیں کرنی چاہیے, لیکن میں نے ان سے کہا کہ شیعہ صدر نے کتابیں لکھی رفسن جانی کہ میں شیعہ سنی تنازع پر یقین نہیں رکھتا، میں آزاد خیال آدمی، اس بنیاد پر میں نے کہا چلو ایک آدمی ملک کا صدر ہے، پاکستان کے شیعہ کی 40 تنظیمیں اس سے ملی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ سپاہ صحابہ سے ہمیں بچاؤ، سپاہ صحابہ ہمیں کافر کہتی ہے، ہمیں غیر مسلم قرار دیتی ہے، اس جماعت سے ہمیں بچاؤ. تو میں نے کہا جناب ہاشمی رفسنجانی صاحب تم صدر ہو، چلو میں تمہیں کو اپنا سارس مانتا ہوں، تم کو شیعہ سمجھ کر، غیر مسلم سمجھ کر اور یہ سمجھ کر کہ شاید یہ کافر انصاف کرے، یہ کافر غیر مسلم ہونے کے باوجود سالف کا کردار ادا کر کے انصاف مہیا کر سکے. یہ بہت بڑی پیشکش تھی. اس پیشکش پر پاکستان کے روزنامہ نوائے وقت نے ایڈیٹوریل لکھا. اس نے کہا سپاہ صحابہ کو آج کے بعد کوئی شخص دہشت گرد نہ کہے، اس لیے کہ اس نے اپنے دشمن کو بھی سالف مان کر حقیقت پسندی کا ثبوت دیا. اور اسی ہماری اس پیشکش پر روزنامہ ہفت روزہ زندگی نے اور ہفت روزہ حرمت نے، ہفت روزہ تکبیر نے اور پاکستان کے بہت بڑے بڑے صحافیوں نے حیرت کا اظہار کیا. مجھ سے کئی صحافیوں نے پوچھا کہ جناب اتنی بڑی پیشکش آپ نے کی ہے، ہم حیران ہیں کہ سپاہی صحابہ جس کو دہشت گرد کہا گیا وہ ایرانی صدر سے کہتی ہے کہ ہمارا فیصلہ تم کرا دو. مسلمانوں میں دہشت گرد ہوتا، میں جھگڑا کرنے والا ہوتا، میں لڑائی چاہتا، میں اپنے دشمن سے کیوں کہتا کہ آؤ یہ میرے پاس دفتر ہے، یہ میرے پاس کتاب ہیں، یہ میرے پاس لٹریچر ہے، دیکھو تمہارے امام خمینی نے ابو بکر کو کافر لکھا ہے، پاکستان کی 98% سنی آبادی ابو بکر کو امام کہتی ہے، پیشوا کہتی ہے، خمینی ان کو کافر کہتا ہے، فاروق اعظم کو پوری امت مسلمہ امام کہتی ہے، خمینی ان کو کافر کہتا ہے، عثمان غنی کو ہم امام کہتے ہیں، خمینی ان کو بدکماش کہتا ہے. ایرانی صدر تم بیٹھ جاؤ، فیصلہ کر کے بتاؤ، میرے باپ کو گالی دو گے میں تمہیں دعائیں کیسے دوں گا، میری ماں کو گالی دو گے میں تمہیں دعائیں کیسے دوں گا، میرے بزرگوں کو گالی دو گے میں تمہیں دعائیں کیسے دوں گا. لیکن میں نے اتنی بڑی پیشکش کی تھی کہ یہ پیشکش قبول کر کے وہ ان عبادتوں کا فیصلہ کر دیتا، وہ ان تحریروں کی بات کرتا، لیکن اس نے میری پیشکش کا کوئی جواب نہ دے کر دنیا کو بتا دیا کہ شیعہ کے پاس سپاہ صحابہ کے موقف کا کوئی جواب نہیں. ایرانی صدر سے پہلے 28 ستمبر 1991 وزیر اعظم کے سامنے میں نے شیعہ کی کتابیں پیش کی تھی لاہور میں، ہمیں بلایا تھا کہ تم شیعہ کو کیوں کافر کہتے ہو. ہم نے کہا جناب یہ خمینی کی کتاب ہے. تو اس نے کہا جناب یہ تو ایران کی کتاب ہے، ہم ایران کو کیا کریں. میں نے کہا یہ پاکستان کی کتاب دے، یہ پاکستان کی کتاب ہے. تو افواہ حنفیہ کتاب کا نام ہے، غلام حسین نجفی ملون نے لاہور سے لکھی ہے، نجفی زندہ ہے، پریس موجود ہے، کتب خانہ موجود ہے، مدرسہ موجود ہے، لکھنے والا موجود ہے. کتاب میں لکھا کیا ہے، تحفہ حنفیہ کے 250 صفحے پر خمینی نے لکھا، غلام حسین نجفی نے لکھا کہ ابو بکر عمر عثمان کا نام اگر انسان اپنی شرمگاہ پر لکھے اور پھر بیوی کے پاس جائے تو اس سے بڑا اجر کوئی نہیں ہوگا. ہارون آباد کے مسلمانوں، ہارون آباد کے پڑھے لکھے لوگوں، جب میں نے یہ کتاب اس بڑے اجلاس میں پیش کی جس میں 400 علماء تھے، بریلوی، دیوبندی، آل حدیث، اس کتاب کے پیش کرنے کے بعد علماء کی چیخیں نکل، داڑے مار مار کر علماء رو پڑے. جب میں نے خمینی کی کتاب کا حوالہ دیا، ایک شیعہ نے کہا ہم امام خمینی کی توہین برداشت نہیں کریں گے، تو مولانا تقی عثمانی نے کہا کہ تم خمینی کی توہین نہیں برداشت کرو گے، ہم فاروق اعظم کی توہین برداشت نہیں کریں گے. میرے بھائیو، اس کے بعد وزیر اعظم جو اس سے پہلے کہتے تھے جناب یہ تو خام ختم لڑائی کرتے ہو، فرقہ وریت مچاتے ہو، اس کے بعد وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بنائی، اس کمیٹی کا نام رکھا فرقہ وریت کے خاتمے کی کمیٹی. اس کمیٹی میں 30 عالم رکھے پورے پاکستان کے، 5 شیعہ، 25 باقی آدمی، بریلوی، دیوبندی، آل حدیث اور جماعت اسلامی. یہ 25 آدمی فارغ کیا. ہم نے کہا چلو ہم اس میں بھی شامل ہوں گے. ساجد نقوی کو بلایا گیا تھا, وہ اس میٹنگ میں نہیں آیا. اس نے کہا میں نمائندہ بھیجتا ہوں. ہم نے ضد نہیں کی کہ ہم یہ ضد کریں کہ وہ بھی جماعت کا سربراہ میں بھی سربراہ, اگر وہ نہیں آتا تو میں نہیں آتا. ہم نے یہ ضد بھی چھوڑ دی تاکہ بات کسی کھاتے لگ جائے, تاکہ ہم ضد نہ کریں فیصلہ ہو جائے, تاکہ جھگڑا مٹ جائے, تاکہ کفر دنیا کے سامنے ننگا ہو کر آئے. اس اجلاس کمیٹی فرقاوریت کے خاتمے کی بنی. مولانا دستار خان نیازی اس کے سربراہ بنے. اس کمیٹی کا پہلا اجلاس 2 جولائی, پہلا اجلاس 20 جنوری 1991 کو اسلام آباد وزارت مذہبی امور کے 68 میں ہوا. اس میں میری ڈیوٹی لگائی حکومت نے کہ تم شیعہ کی تمام اصلی کتابیں, فوٹو اسٹیٹ نہیں ساری کتابیں آئندہ اجلاس میں پیش کرو. میں نے شیعہ کی ساری کتابیں جو 44 سال میں پاکستان میں صحابہ کے خلاف چھپی ہیں اور خمینی کی کتابیں اس اجلاس میں پیش کرنے کی تیاری شروع کی. میرے ساتھ ایک بریلوی عالم مولانا محمد شریف رضوی بھکر کے عالم, ایک مولانا عبدت طواب اشروی, مولانا عمر اشروی کے لڑکے یہ کمیٹی میں شامل تھے. ہم 3 رکنی کمیٹی میں تھے, 3 رکنی کمیٹی بنائی گئی. ہم نے وہ کتابیں جمع کی. اگلا اجلاس 2 جولائی 1992 کو ہوا. ہم حج کے واپس آئے, ٹیلی گرام بنا کا اجلاس ہو رہا ہے. ہم وہ ساری کتابیں 110 کتابیں لے کر اس اجلاس میں پہنچے, صندوق بھر کے اجلاس میں پہنچے, پوری ٹیبلوں پر وہ کتابیں پھیلا دی. میں نے کہا مولانا نیازی صاحب میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ صحابہ کے خلاف سارا لٹریچر پیش کرو, آج اتمام حجت کے طور پر میں یہ لٹریچر پیش کر رہا ہوں. کل آئندہ نسلوں میں جب یہ بات ہوگی کہ کسی شخص نے شیعہ کا لٹریچر حکومت کے سامنے نہیں رکھا, تو میں آج اتمام حجت کرنا چاہتا ہوں. آج میں تاریخ کے صفحے پہ یہ بات رقم کر دینا چاہتا ہوں کہ شیعہ کی ساری جڑوں کو کھوکھلا کر کے تمہاری ٹیبل پہ رکھ دیا. میرے بھائیوں یہ محض اللہ کی توفیق سے سب کچھ تھا اور اس ٹیبل پر وہ کتابیں آئیں. میں نے کہا میری بات نہ مانو, ایک کمیٹی بناؤ جو اس بات کی ریسرچ کرے کہ ان کتابوں میں واقعی ابو بکر عمر کو کافر کہا گیا, واقعی ان کتابوں میں سارے صحابہ کو مرتد کہا گیا, واقعی ان کتابوں میں رسول اللہ کو ناکام لکھا گیا, واقعی ان کتابوں میں ابو ہریرہ کو جہنمی کہا گیا, واقعی ان کتابوں میں امیر معاویہ کو کتا لکھا گیا, واقعی ان کتابوں میں حضرت عمار ابن یاسر کی وجہ سے امیر معاویہ کو نعوذ باللہ کافر و منافق لکھا گیا. واقعی آپ ریسرچ کرو, کمیٹی بناؤ. مولانا نیازی نے کہا اب کوئی کمیٹی نہیں بنے گی, مجھے پتا ہے کہ شیعہ نے واقعی صحابہ کو کافر کہا. ہم نے کچھ کتابیں سامنے رکھی, انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے. اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک شیعہ کھڑا ہو گیا, کہتا ہے میں ساجد نقوی کا نمائندہ ہوں, میرا نام افتخار حسین نقوی ہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بھی موقع دیا جائے. میں نے کہا جناب پچھلے اجلاس میں تمہاری ڈیوٹی لگی تھی کہ سپاہ صحابہ کی کتابیں تم پیش کرو گے, شیعہ کی کتابیں میں پیش کروں گا. اگر میں نے کوئی حضرت علی کے خلاف کتاب لکھی ہے وہ پیش کرو, حضرت حسین کے خلاف لکھی ہے وہ پیش کرو, فاطمۃ الزہرا کے خلاف لکھی ہے وہ پیش کرو, لاؤ تو صحیح کوئی کتاب. اس نے کہا جی ہم آج تو کتاب نہیں لائے, اگلے اجلاس میں لائیں گے. میں نے کہا کہ میں اس کے لیے بھی تیار ہوں, لاؤ کتاب. اس کو کوئی جواب نہیں آیا. تو ایک بات اس نے کہی, اس نے کہا جناب باقی باتوں کو چھوڑو, تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا میں نمائندہ ہوں. تحریک نفاذ فقہ جعفریہ 1980 میں بنی, اس وقت سے لے کر آج تک کوئی کتاب شیعہ کے خلاف تحریک نفاذ فقہ صحابہ کے خلاف تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے نہیں کہا. جب اس نے یہ بات کہی تو یہی کتاب جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں, یہی کتاب کھول کر میں نے ان کے سامنے پیش کی. میں نے کہا جناب یہ صحیفہ انقلاب, اس کے پیچھے لکھا ہے من جانب تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پڑھا, جس میں خمینی نے کہا کہ میری ایران کی قوم رسول اللہ کے صحابہ سے بہتر. تو جب یہ بات ہوئی تو مولانا نیازی نے کہا نقوی صاحب اب بات کریں, تمہارا دعویٰ جھوٹا ہو گیا, سفید تاریخ پہ یہ بات رقم ہو چکی ہے کہ شیعہ نے ٹیبل پر شکست کھائی. اور جو بھی کاروائی اس اجلاس میں ہوئی وہ کاروائی وزارت مذہبی امور نے خود شائع کر دی. اس میں یہ ساری کہانی اسی طرح وزارت مذہبی امور کا وہ ٹائپ شدہ پوری کاروائی چھپ چکی ہے, منظر پہ آ چکی. اب اس کے بعد اس کمیٹی نے کیا کیا؟ کمیٹی نے یہ سفارش لکھی کہ شیعہ نے واقعی صحابہ کی گستاخی کی, اس لیے ہم سفارش کرتے ہیں کہ جو شخص صحابہ اہل بیت کی گستاخی کرے اس کو آئندہ پاکستان کی حکومت سزائے موت دے. یہ سفارش مولانا عبد الستار خان یادی نے کر کے یہ ساری سفارشات وزیر اعظم کی ٹیبل پر پہنچا. آپ کو سفارشات وزیر اعظم کی ٹیبل پر, اگر وزیر اعظم چاہتے جھگڑا ختم ہو تو اس کو یہ سفارشات اس پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے, لیکن وہ ان پر عمل کرنے کی بجائے گلگت میں بیان دے رہے ہیں کہ جو علماء شیعہ کو کافر کہتے ہیں ان کو پھانسی دو. وزیر اعظم تم ہو, پھانسی لوگ دے لوگ. نواز شریف صاحب یک طرفہ ٹریفک ہم نہیں چلنے دیں گے, یہ یاد رکھو. اگر تم شیعہ کے کفر کے نعرے کو روکنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے ابو بکر کے دشمن کو تختہ دار پر لٹکانا پڑے گا. لٹکانا پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ ابو بکر کو کافر لکھنے والا دھرتی پہ موجود ہو, ابو بکر کو کافر لکھنے والا مصنف موجود ہے, لٹریچر موجود ہے, کتابیں موجود ہیں, ان کو کچھ نہیں کہتے اور مجھے کہتے ہو کافر نہ کہو, تمہارا باپ بھی روک نہیں سکتا. اگر تم میں جرت ہوتی تو اسلام آباد میں جنرل ضیاء کی برسی کے موقع پر میری جماعت کے 10,000 کارکنوں نے شیعہ کے کفر کا نعرہ لگایا تھا, اگر تم میں جرت تھی تو روک کر نکالتے, اس وقت روک لیتے. مسلمانوں, سپاہ صحابہ اس ملک میں سنی انقلاب برپا کرنا تھا. سپاہ صحابہ صحابہ کی ناموس کا آئینی تحفظ چاہتی ہے. سپاہ صحابہ اس ملک میں پیغمبر کے صحابہ کی آبرو کے لیے پہرا دے رہے ہیں. دینا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آپ سپاہ صحابہ کا ساتھ دو گے؟ دو گے ساتھ؟ آپ کو ہمارا موقف سمجھ میں آیا ہے؟ ایران میں کیا ہو رہا ہے؟ ایران میں 35% سنی ہے, 35%. ایک مسجد بنانے کی تہران میں مسلمانوں کی اجازت نہیں. ایک تہران کی 6 لاکھ تہران کی سنی آبادی کے لیے ایک مسجد بنانے کی اجازت ہے, آبادی 35%. ایران کا دستور ہے, ایرانی دستور کی شک نمبر 12 میں ہے کہ ایران کا صدر اور وزیر اعظم شیعہ اثناشری ہوگا, اور وہ صدر اور وزیر اعظم ہوگا جس کی 3 پشتیں ایران میں پیدا ہوں. یہ قانون میں ہے, اور یہ بھی قانون میں ہے کہ ایران کی پارلیمنٹ کا کوئی ممبر سنی نہیں ہو سکتا, بلدیہ کے کسی ادارے کا چیئرمین سنی نہیں ہو سکتا, حتیٰ کہ بلدیہ کا ممبر بھی کوئی ایران میں سنی نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی ایران کے دستور میں ہے کہ کوئی وزیر, کوئی مشیر, کوئی پارلیمنٹ کا ممبر, کوئی دنیا کا سفیر سنی نہیں ہو سکتا. آپ پوری دنیا کے ممالک میں ایران کا کوئی سفیر سنی دکھاویں, میں آپ کو چیلنج کروں. پھر فلاں جگہ ایران کا سفیر ہے اور سنی, یہ ایران کے دستور کے خلاف. اور پاکستان میں کیا ہے کہ بے نظیر کے دور میں 44-41 ممبر قومی اسمبلی کے شیعہ تھے اور 87 ممبر صوبائی اسمبلیوں کے شیعہ تھے. مولانا حق نواز کی شہادت کے بعد سپاہ صحابہ نے پورے ملک میں سنی قوم کو بیدار کیا, اور اب 1990 کے الیکشن میں 11 ممبر قومی اسمبلی میں شیعہ اور 22 ممبر صوبائی اسمبلی میں شیعہ ہیں. لیکن اب جو آئندہ الیکشن آئے گا انشاءاللہ ایک ممبر بھی شیعہ سپاہ صحابہ اسمبلیوں میں نہیں جانے گی انشاءاللہ. آپ ہمارا جواب دو گے؟ سپاہ صحابہ اس ملک میں سنی انقلاب برپا کر کے رہے گی. یہ ملک ہمارا ہے, یہ خمینی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. ہے ان کتابوں کو بند ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہمارا مقصد اس ملک میں جنگ نہیں ہے, لڑائی نہیں ہے, فساد نہیں ہے. سپاہ صحابہ صرف یہ چاہتی ہے کہ جن لوگوں نے صحابہ کو کافر لکھا ان کو سزائے موت دی جائے, دی جانی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور ان کتابوں کو ضبط کرنا چاہیے. یہ دو بڑے مقاصد ہیں. اسی لیے اسمبلی کے اندر ہم نے ناموس صحابہ کا بل پیش کیا. آپ کو پتا ہے اس بل کا؟ بولو تو صحیح. بل کا پتا ہے کہ ناموس صحابہ کا بل اسمبلی میں سپاہ صحابہ لا چکی ہے, اور اس بل پر 50 ارکان کے قریب دستخط کر چکے. اور دوسری طرف نواز شریف صاحب نے بیان دیا کہ سپاہ صحابہ پر پابندی لگانے کے لیے بھی ہم بل اسمبلی میں لائیں گے, پابندی کے لیے. تو میں نواز شریف صاحب سے کہتا ہوں جناب پابندی کا بل اسمبلی میں پیش کرو, میں دیکھوں گا کہ کون سا قومی اسمبلی کا ممبر اس بل پر دستخط کرے گا. اور میں اس ملک کے اسمبلی کے ممبروں سے کہنا چاہتا ہوں، اسمبلی کے ممبروں، سنیوں سے ووٹ لے کر میں تمہیں شیعہ کی ٹوٹی نہیں کرنے دوں گا کہ ووٹ سنیوں سے لیے اور شیعہ کو خوش کیا اور شیعہ کو خوش کرو، ایسا نہیں ہو سکتا. سپاہ صحابہ ان ممبروں کا گراؤ کرے گی جو سپاہ صحابہ پر پابندی کی تائید کرے. ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اگر آپ کے حلقے کے ممبر نے یا کسی اور حلقے کے ممبر نے سپاہ صحابہ پر پابندی کی تائید کی تو گھراؤ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ بلند آواز سے آپ کھڑے ہو کر بتاؤ، پاکستان کے جس قومی اسمبلی کے ممبر نے سپاہ صحابہ پر پابندی پر دستخط کیے اس کے حلقے میں سپاہ صحابہ اس کا گھراؤ کرے گی؟ کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بیٹھ جاؤ بھی بیٹھ جاؤ، کیا ہو گیا؟ گھراؤ کرو گے؟ اور اگر سپاہ صحابہ پر پابندی لگی تو سپاہ صحابہ کا ساتھ چھوڑ دو گے؟ بلند آواز سے جو ساتھ نہیں چھوڑیں گے، جو پہلے سے 10 گنا زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں، دونوں ہاتھ کھڑا کریں، دونوں ہاتھ. سپاہ صحابہ کا موقف آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ آیا ہے سمجھ میں؟ سپاہ صحابہ گستاخی کے خلاف جہاد کر رہی ہے، آپ سپاہ صحابہ کا ساتھ دو گے؟ ناموس صحابہ کو آئینی تحفظ دلانا چاہتی ہے، ہمارا ساتھ دو گے؟ کالجوں، سکولوں، یونیورسٹیوں میں سپاہ صحابہ بناؤ گے؟ خواتین میں سپاہ صحابہ قائم کرو گے؟ محلوں میں، وارڈوں میں سپاہ صحابہ بناؤ گے؟ گاؤں میں، بستیوں میں سپاہ صحابہ قائم کرو گے؟ جو قائم کریں گے دونوں ہاتھ کھڑا کریں، دونوں ہاتھ. تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو، کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، بس اپنے گھر کا خیال رکھنا. واخر دعوانا اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد. اے اللہ ہماری غلطیاں معاف